الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. یہ حدیث جو ہے یہ حضرات محدثین کے یہاں حدیث مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی کے بعد اس حدیث کے جتنے راوی ہیں انہوں نے اپنے شیخ سے اور اپنے استاد سے زندگی میں جو سب سے پہلی حدیث سنی وہ یہی تھی. اسے حدیث رحمت بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں رحمت کا مضمون بیان کیا گیا ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، رحم کرنے والے لوگ انہی پر رحمان تعالی کامل رحم فرماتے ہیں. ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو زمین والوں پر. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو مجھے بھی اپنے بزرگوں میں سے متعدد مشائخ سے حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت ہے، اور ان کئی مشائخ سے سب سے پہلی حدیث جو سند کے ساتھ مجھے سننے کی سعادت نصیب ہوئی وہ یہی حدیث حدیث رحمت تھی. تو تسلسل باقی رہے اور تسلسل کی برکات مجھے بھی حاصل ہو اور آپ عزیز طلبہ کو بھی حاصل ہو، اسی وجہ سے سب سے پہلے یہ حدیث پڑھی گئی ہے، اور بندے کی طرف سے آپ سب حضرات کو مسلسل بالاولیت کی اجازت ان شرائط کے ساتھ دی جا رہی ہے جو حضرات محدثین کے یہاں معتبر ہے. جتنے علماء کرام ہیں، حضرت مولانا قاسم صاحب اور حضرت مفتی اسلم صاحب مدظ اللهم العالی حکم فرما رہے ہیں کہ جتنے علماء ہیں ان سب کو اس کی اجازت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ان سب کی برکتیں مجھے بھی حاصل ہوگی، اور جن بزرگوں سے مجھے اجازت حاصل ہے ان کی برکتیں انہیں حاصل ہوگی انشاءاللہ. تو مشکات شریف دور حدیث پڑھنے والے جتنے بھی طلباء ہیں جس مدرسے میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان کے بعد پھر جو حضرات علماء کرام ہیں، ان سب کو ان شرائط کے ساتھ جو محدثین کے یہاں معتبر ہے اس کی اجازت دی جاتی ہے. اور بخاری شریف از اول تا آخر مجھے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. گمنام بزرگ تھے لیکن بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے، اللہ تعالی شانہ نے بہت ہی مبارک زندگی انہیں عطا فرمائی تھی. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی شانہ غیبت کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کریں گے, اس لیے کہ میں نے زندگی بھر کسی کی غیبت کی ہی نہیں ہے, زندگی بھر میں نے کسی کی غیبت کی ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والے درجنوں افراد آج بھی موجود ہیں, تو ان میں سے ہر شخص یہ گواہی دے گا کہ ہم نے حضرت مولانا کو نہ غیبت کرتے ہوئے سنا نہ ان کی مجلس میں کسی اور کو غیبت کرتے ہوئے دیکھا. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی طاعات میں جس درجے پر پہنچے ہوئے تھے, اللہ تعالی شانہ نے بخاری شریف کا ہمیں ایسا ہی استاد نصیب فرمایا کہ جو طاعات میں اسی درجے پر پہنچے ہوئے تھے. اور اللہ نے موت ایسی دی کہ رمضان المبارک کا مہینہ, مدینہ منورہ, رمضان کی 27ویں شب, وہی جمعہ کی شب, تہجد کا وقت, تہجد کی نماز اور سجدے کی حالت میں. یہ میرے استاد ہیں حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان سے میں نے پوری بخاری شریف اول تا آخر پڑھی, اور بخاری شریف کا ایک معتد بھی حصہ, ایک بہت اچھی مقدار پڑھنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی. انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہوں نے آگے حضرت شاہ محدث حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہوں نے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہوں نے اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ میری سند ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک, اور آگے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک کی جو سند ہے وہ لامے کے مقدمے میں بھی ہے اور دوسرے ثبت میں بھی موجود ہے, اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو سند ہے وہ کتاب میں موجود ہے. اس کے علاوہ تین سندیں عالی ہیں, میں نے ان اساتذہ سے باضابطہ پڑھا نہیں, لیکن سندیں عالی ہیں تینوں. ہمارے یہاں ایک بزرگ رہتے تھے لاجپور کے حضرت مولانا احمد علی لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ڈاویل میں بخاری شریف پڑھی حضرت بابا عبد الرحمن امروہوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور وہ شاگرد تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے. لیکن حضرت بابا عبد الرحمن امروہوی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت حاصل تھی حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سیدھے چلے جاتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک, اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں شاہ محمد اسحاق سے. یہ ایک عالی سند ہے. دوسری حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے حضرت مفتی سید احمد پالن پوری صاحب دامت برکاتہم سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث, تو انہوں نے بابا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے باضابطہ حدیث پڑھی تو نہیں تھی لیکن ان سے اجازت حاصل تھی, اور بابا عبد الرحمن صاحب کو اجازت حاصل تھی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سے, حضرت مولانا فضل الرحمن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور تیسرے ایک بزرگ ہیں حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں. ان کے صاحبزادے تھے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کا ابھی چند مہینوں پہلے انتقال ہوا. تو حضرت کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بھی حاصل تھی, اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے حدیث کی اجازت بھی حاصل تھی، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو اجازت حاصل تھی حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے، اور انہیں اجازت حاصل تھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے. اس کے علاوہ بھی متعدد بزرگوں سے حدیث کی اجازت بندے کو حاصل ہے. ان سب سندوں سے آپ حضرات کو، علماء کرام کو، اور مشکات شریف اور بخاری شریف کی طلباء کو اجازت دی جاتی ہے. اب طلباء جو ہیں وہ اپنی قرآت کریں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أحداثها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أطلنا على شيخنا وأستاذنا قاسم بن بكر الفلاحي عن مسلم أحمد بن عبد القاسمي عن شيخ الإسلام حسين أحمد المدني عن شيخ النجم محمود حسن الديوبندي عن حفظ الإسلام قاسم بن النووي عن شيخ أحمد علي السهار النووي عن الشارع عبد الغني وأبو الشارع عبد الغني المجددي الدهلوي جميعا عن الشارع محمد إسحاق المحدث الدهلوي عن الشاي عبد العزيز المحدث الدهلوي عن محمد النسائي بن الشاي ولي الله احمد بن عبد الرحمن المحدث الدهلوي العمري عن الشيخ عبد الله محمد المدني الكردي عن الشيخ ابراهيم المدني الكردي عن الشيخ احمد القشاشي عن الشيخ احمد الشناوي عن الشيخ شمس الدين الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا الانصاري عن الشيخ عبد الفضل الحافظ بن حسن الاسقلاني عن الشيخ ابراهيم بن احمد التوقي عن الشيخ ابن عباس احمد الحجار عن الشيخ السعد بن حسين الزبيدي عن الشيخ عبد الوفي عبد الاول الحرمي عن الشيخ ابن الحسن عبد الرحمن الداوودي عن الشيخ عبد الله بن احمد السرطي عن الشيخ محمد بن يوسف الفاضلي عن الامام همام الحافظ بن حسن الكبير ومؤمنة الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن القاسم بن الجعفي بن اليمالك البخاري رحمه الله تعالى انه قال باب قول الله تعالى وما خلقكم وما تعملون انا كل شيء خلقناه بقدر. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب الحديث وليعذبون يوم القيامه ويقال لهم احنا خلقتم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن خويلد عن عمره عن ابي زرعه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال اللهم قال الله من اخوه من ذهب يخلق كخلقه فليبلغ ذره او يبلغ حبه او شجره. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قراءة الفاجر والمنافق وإسقاطهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا حجة بن خالد قال حدثنا حباب قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالمدرجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهدي قال حدثني احمد بن صالح قال حدثنا عنبسه قال حدثنا يوسف عن ابن شهاب قال اخبرني يحيى بن عروة بن الزبير انه سمع عروة بن الزبير رضي الله عنهم قالت عائشه رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن فقال إنهم ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يقتطفها الجني فيقلقلها في أذن وليه كقلقلة الدجاجة فيقلقون فيه أكثر من 100 كلبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين في حديث معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الناس من قبل المشرق ويقرؤون القران لا يجاوز تنافعهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود سهو إلى فوقه سيما فيما قال فيما هو التحليق أو قال التثبيت.
وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وحشرنا في زمرته ومحبيه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے اور جمہور شرح کی رائے یہ ہے کہ بخاری شریف کی آخری کتاب جو ہے یہ ہے کتاب التوحید. کتاب التوحید بعض نسخوں میں ہے کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہم. تو کتاب التوحید جو ہے یہ بخاری شریف کی آخری کتاب ہے اور باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وأن اعمال بنی آدم وقولهم یوزن یہ بخاری شریف کا بھی آخری باب ہے اور کتاب التوحید کا بھی آخری باب ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ ہے کہ بخاری شریف کی آخری کتاب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے اور یہ کتاب التوحید جو ہے یہ اسی کا تتمہ ہے. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بخاری شریف کا افتتاح کر رہے ہیں بدء الوحی سے اور کتاب اللہ بھی وحی ہے اور سنت رسول بھی وحی ہے. ایک وحی متلو ہے اور دوسری وحی غیر متلو. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ آخری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے جس میں کتاب اللہ اور سنت رسول سے تمسک کی تاکید کی جا رہی ہے اور کتاب التوحید جو ہے یہ اسی کا حصہ ہے جس میں بدعتوں سے دور رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے. جیسے آپ حضرات کتاب الایمان میں مختلف ابواب پڑھ چکے ہیں جن میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایمان کے مرکب ہونے کو ثابت کرتے ہیں الایمان یزید و ینقص کو ثابت کرتے ہیں. تو شروع میں کچھ ابواب ایسے لاتے ہیں جن میں ایمان کے بڑھنے ایمان کے گھٹنے کا ثبوت ملتا ہے اور پھر اس کی ضد کو لاتے ہیں کفر بابن کفرن دون کفرن. تو کفرن دون کفرن میں بھی کمی زیادتی کو ثابت کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا طریقہ استدلال یہ ہے کہ جب کفر میں کمی زیادتی ہوتی ہے تو اس کی ضد جو ایمان ہے اس میں بھی کمی زیادتی ہوگی. تو یہاں پر بھی یہی طرز اختیار کیا کہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ یہ تو اثباتی پہلو ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو اور جو منفی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بدعتوں سے دور رہو. تو جو بدعتوں سے دور رہے گا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا تمسک کر سکے گا. تو بدء الوحی سے کتاب کو شروع کیا اور وحی کی دو قسمیں ہیں وحی متلو وحی غیر متلو. متلو کو کتاب اللہ کہتے ہیں اور غیر متلو کو سنت رسول. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں الاعتصام بالکتاب والسنہ لا کر وحی پر ہی کتاب کو ختم کر رہے ہیں. تو وحی سے شروع کر کے وحی سے تمسک پر کتاب کو ختم کر رہے ہیں. یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے. جمہور شارحین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, کتاب التوحید یا کتاب الرد علی الجہمیہ ایک مستقل کتاب ہے. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترجمۃ الباب میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی قرآن مجید کی آیت کو لائے ہیں, قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اور جگہ جگہ آپ نے بخاری شریف میں پڑھا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بہانے گویا ڈھونڈتے ہیں کہ مجھے کوئی بہانہ مل جائے اور میں قرآن کی کوئی آیت لے آؤں. بہانہ ڈھونڈتے ہیں, ادنا مناسبت ادنا ملاسبت ملابست سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی آیت کا ذکر کرتے ہیں. تو بخاری شریف کی خصوصیات میں سے شارحین نے ایک خصوصیت یہ لکھی ہے کہ باقی تمام محدثین نے صرف سنت رسول کی خدمت کی ہے, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو سنت رسول کے ساتھ تعلق تھا مگر اس کے ساتھ کتاب اللہ سے بھی بہت تعلق تھا. تو سنت رسول کی خدمت تو اصلاً کی ہے مگر تبعاً کتاب اللہ کی بھی خدمت کی ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس سلسلے میں عادت عجیب و غریب ہے, وہ کبھی کبھی قرآن مجید کی آیت لاتے ہیں اور اسے ترجمۃ الباب کا جز بناتے ہیں اور ترجمۃ الباب کا جز بنا کر اسے دعویٰ قرار دیتے ہیں. اور کبھی کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی آیت لاتے ہیں, ترجمۃ الباب کا جز بناتے ہیں اور اسے ترجمۃ الباب میں جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کے لیے بطور دلیل کے لاتے ہیں. جب یہ لام کے ساتھ ہوتا ہے لقول اللہ تعالی تو وہاں اس کا دلیل ہونا متعین ہوتا ہے, لیکن جب یہ لام کے بغیر آتا ہے, لام کے بغیر اور لام کے بغیر آتا ہے اور اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب کا کچھ حصہ اپنی طرف سے لاتے ہیں اور پھر لاتے ہیں وقول اللہ, جیسے بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل. تو ترجمۃ الباب کا پہلا حصہ جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے الفاظ ہیں اور ترجمۃ الباب کا دوسرا حصہ ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے اور وہاں وقول اللہ امام بخاری لائے, لقول اللہ نہیں لائے. تو اگر لقول اللہ ہوتا کہ بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقول اللہ تو وہاں یہ قول اللہ کا دلیل ہونا متعین. لیکن اگر ترجمۃ الباب کا کچھ حصہ لاتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے الفاظ میں اور پھر وقول اللہ سے قرآن مجید کی آیت لاتے ہیں تو اس میں تین احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی آیت کو بطور دعوے کے لائے ہیں اور اس صورت میں پہلے حصے سے جو چیز ثابت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت سے بھی اسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترجمۃ الباب کے پہلے حصے سے جس چیز کو ثابت کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیت سے اسی کے متعلقات میں سے کسی اور چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ دعویٰ ہے, دوسری شکل یہ ہے کہ وہ دلیل ہے اگرچہ لام کا ذکر نہیں ہوا. تو ترجمۃ الباب کا شروع کا جو حصہ ہے وہ دعویٰ ہے اور وقول اللہ عز و جل سے آگے جو قرآن کی آیت آ رہی ہے وہ دلیل ہے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ نہ یہ دعویٰ ہے نہ یہ دلیل ہے. ادنا مناسبت کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بطور برکت کے اس آیت کو ذکر کر دیا ہے. اب سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہاں دعویٰ ہے یا یہاں دلیل ہے یا یہاں ادنا مناسبت کی وجہ سے قرآن مجید کی اس آیت کو ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی طرف سے کچھ ارشاد پہلے نہیں فرما رہے ہیں, باب القول اللہ ونضع الموازین القسط, تو جب قرآن مجید کی آیت ہی سے ابتدا ہوتی ہے تو وہاں اس کا دعویٰ ہونا متعین ہے. تو یہاں اس ترجمۃ الباب میں یہ جو آیت لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ دعویٰ ہے, قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہاں پر میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ بخاری شریف کی خصوصیات میں سے ایک بڑی اہم خصوصیت تراجم ابواب ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمی ہی، اور اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک بیان یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا فقہی رجحان معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آیا وہ حنفی ہیں، آیا وہ مالکی ہیں، آیا وہ شافعی ہیں، آیا وہ حنبلی ہیں، یا یہ کہ مجتہد مطلق ہیں، یا یہ کہ مجتہد مطلق ہیں مگر میلان ان کا شافعیت کی طرف ہے، حنفیت کی طرف ہے، تو وہ تراجم ابواب کو دیکھے. تراجم ابواب سے پتہ چلے گا کہ امام بخاری کا رجحان کس طرف ہے. تو فقہ البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ کا فقہی رجحان فی تراجم ہی، آپ کے تراجم میں ہے. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان تفقہ کو جاننا چاہتا ہے کہ آپ میں تفقہ کی شان کتنی اعلیٰ تھی، وہ تراجم ابواب کو دیکھے. چنانچہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ تراجم ابواب کے سلسلے میں شارحین نے اب تک جو کچھ لکھا ہے وہ سوائے تخمینات کے کچھ نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد تک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد تک شارحین ابھی تک پہنچ نہیں پائے. بہت سے تراجم ایسے ہیں کہ جو ابھی تک تشنا ہیں، یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور حضرت العلامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ خواہش بھی ظاہر فرماتے تھے کہ کاش کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے تراجم پر قلم اٹھاتے. اگر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے تراجم پر قلم اٹھاتے تو امت کو نایاب علمی موتی ملتے. یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمارے بہت سے مشائخ سے یہ بات سنی کہ شرح ھذا الکتاب دین علی الامۃ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھ کر امت کے سامنے ایک عظیم ہدیہ پیش کیا. یہ بخاری شریف جو ہے بہت بڑا تحفہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. اور پھر میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو غیر علماء ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حضرات علماء کرام کی خدمت کو سراہیں، متقدمین کی بھی، متاخرین کی بھی، اور جو موجودہ علماء ہیں ان کی خدمت کو بھی. یہ حضرات بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان حضرات نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. یہ مدارس جو ہیں اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو آج نہ قرآن کا وجود ہوتا، نہ احادیث شریفہ کا وجود ہوتا، نہ مسائل کا وجود ہوتا، نہ ہم دین پر عمل کر سکتے، بلکہ دین ہی باقی نہ رہتا. یہ مدارس کا کرشمہ ہے اور علماء کرام کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج دین ہم میں موجود ہے. اور ان حضرات نے قرآن مجید کے علم کو محفوظ رکھنے کے لیے اور احادیث شریفہ کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کاوشیں کی اور جو محنتیں کی، اور آج بھی جو کاوشیں کرتے ہیں اور جو محنتیں کرتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ ان علمی مشاغل میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے گزارے اور دیکھیں کہ ان کا دن کیسا ہے، ان کی رات کیسی ہے، اور یہ راتوں کو کتنے کتنے بجے تک پڑھتے ہیں، اور ایک ایک اشکال پر کتنی کتنی کتابوں کو کھنگالتے ہیں. ایک ایک جملے کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک لفظ کے لیے یہ کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی مشقت اٹھاتے ہیں. ہمیں چونکہ احادیث شریفہ اور قرآن مجید کی قدر نہیں ہے اور ہماری نظروں میں اس کی قیمت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ آج یہاں پر مسجد ابو بکر میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ بچے اور بچیاں جنہوں نے دور حدیث سے فراغت حاصل کی ہے، انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور یہ اساتذہ انہوں نے کیسی عظیم خدمت انجام دی ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. میں یہ واقعہ عرض کروں کہ نضر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں. یہ بصرہ میں رہتے تھے اور جلیل القدر عالم، یعنی ہر فن میں وہ ماہر، نضر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی.
نظر ابن شمیر رحمہ اللہ تعالی رزق کی تنگی کے شکار ہو گئے بصرہ میں. اتنے بڑے عالم اور چاہنے والے ہزاروں شاگرد, لیکن رزق کی تنگی میں مبتلا ہو گئے. اور جب یہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو گئے تو مجبور ہو کر انہوں نے بصرہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور یہ ارادہ کیا کہ میں خراسان چلا جاؤں, اور ہو سکتا ہے کہ میں خراسان چلا جاؤں تو وہاں کوئی رزق کے دروازے میرے لیے کھلے. چنانچہ انہوں نے سفر شروع کیا, اور بصرہ سے جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نکلتے ہیں اور یہ بصرہ کے حدود کے باہر جب پہنچتے ہیں تو ان کے حالات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مشایعت کرنے والے 300 تو علماء کرام تھے, اور یہ 300 علماء کرام اپنے وقت کے جید علماء, یعنی کوئی محدث تھا, کوئی لغوی تھا, کوئی نحوی تھا, کوئی صرفی تھا, اور غموم اور ہموم کے بادل سب پر چھائے ہوئے ہیں. 300 علماء ہموم غموم کے بادل کہ اللہ اکبر, یہ علم کا دریا آج ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے, ہماری محرومی ہے. اور جب یہ بالکل بارڈر پر پہنچتے ہیں اور جہاں سے الگ ہونے کا موقع آتا ہے تو زارو قطار رونے لگتے ہیں. تو نظر ابن شمیر رحمہ اللہ تعالی پر بھی ایک خاص کیفیت طاری ہوئی اور آپ بھی غم میں ڈوب گئے اور بہت روئے دھوئے, اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ بھئی دیکھو, 300 شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی دیکھو, مجھے بصرہ چھوڑنے کی دوسری کوئی وجہ نہیں ہے, رزق کی تنگی ہے. تو اگر میرے لیے 1 کلو لوبیا کا روزانہ کا انتظام ہو جائے تو میں یہاں قیام کر لوں. یہ ہمارے لیے میرے بھائیو یہ جملہ کہنا بہت آسان ہے کہ علماء نے کیا کیا ہے, علماء کیا کرتے ہیں, یہ مدارس والے کیا کرتے ہیں. غیروں کی سازش کے شکار ہم بھی ہو گئے, مسلمان بھی, اور ہمیں علماء کی جو خدمات ہیں وہ حقیر نظر آتی ہیں. یہ جو قرآن اور حدیث کی خدمت کر رہے ہیں علماء, یہ جو فقہ کی خدمت کر رہے ہیں, یہ ہمارے بچوں کے ایمان اور عقائد کی خدمت کر رہے ہیں, یہ اتنی عظیم الشان ہے میرے بھائیو کہ اس کا کوئی بدل نہیں. یعنی کتنی تنگی ہوگی کہ فرماتے ہیں کہ میرے اہل و عیال کے لیے مجھے مرغی نہیں چاہیے, بکرا نہیں چاہیے, اگر مجھے 1 کلو پیز روزانہ مل جائے تو میں یہاں قیام کر دوں. وہ جو 300 بیٹھے ہوئے ہیں علماء, جید علماء, ان کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ ہمارے حضرت یہاں سے نہ جائیں, لیکن تنگی کا یہ عالم تھا کہ 300 میں سے کوئی ایک تو نہیں 300 مل کر کے بھی یہ نہ کہہ سکے کہ حضرت آپ رک جائیے, ہم سب مل کر آپ کے لیے 1 کلو لوبیا کا انتظام کریں گے. اس تنگی کے عالم میں حضرات علماء کرام نے اپنا اوڑھنا بچھانا اس علم کو بنایا اور اس علم کو ہم تک پہنچایا. اس لیے علماء کرام کے بارے میں دل میں برا خیال وسوسے کے درجے میں بھی نہ آنے دیں. اور میں یہ آپ حضرات کی خیرخواہی کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. چنانچہ نظر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی مجبور ہو گئے, یہ 300 جو میرے خاص ہیں, جنہیں غم ہے کہ میں جا رہا ہوں, جو نہیں ان کے پاس بھی وسائل نہیں ہے کہ یہ میرے لیے 1 کلو لوبیا کا انتظام کر سکے, تو یہ تو انتہائی درجے کی مجبوری ہے. چنانچہ یہ خراسان چلے گئے اور مروہ میں انہوں نے قیام کیا. وہاں پہنچنے کے بعد مامون رشید کا دور تھا, اور مامون رشید جو ہے علم دوست تھا, وہ ایسے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتا تھا. تو نظر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی بھی مامون رشید کے قریب ہو گئے, علمی مشغلہ تھا, علمی خدمت جاری تھی جیسے بصرہ میں تھی, مگر رزق کی تنگی جو ہو مٹ گئی. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ مامون رشید نے نظر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی سے عرض کیا کہ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, اور انہوں نے حشیم کے طریق سے ایک روایت سنائی کہ حدثنا حشیم, کہ ہم سے حشیم نے روایت کی اور وہ پوری حدیث پڑھی, اور اس حدیث میں ایک لفظ آیا سداد, اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا, ایک لفظ آیا. میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی قیمتی چیز ہے. 7397 حدیثیں بخاری شریف میں ہیں, اور جو طالب علم دورے حدیث سے فارغ ہوتا ہے وہ کل 40,000 حدیثیں پڑھتا ہے. 40,000 حدیثیں, یہاں ایک حدیث کے ایک لفظ کی کیا قدر و قیمت تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے وہ حدیث سنائی حشیم کے طریق سے, اور اس میں لفظ آیا سداد. تو نظر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ امیر المومنین, یہ حدیث مجھے دوسرے طریق سے پہنچی ہے. عوف ابن ابی جمیلہ میرے استاد ہیں, انہوں نے مجھے یہی حدیث بیان کی ہے, لیکن اس میں لفظ سداد نہیں ہے, سداد ہے. تو مامون رشید نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے, تو وہ تو ماہر تھے فن کے, انہوں نے کہا نہیں, غلطی آپ سے نہیں ہوئی ہے, غلطی حسین سے ہوئی ہے. حسین سے پہلے جتنے لوگ ہیں وہ اس حدیث کو کثرا زیر کے ساتھ ہی روایت کرتے ہیں, یہ غلطی حسین سے ہوئی ہے, اور آپ نے چونکہ حسین سے سنی ہے یہ حدیث اس لیے آپ نے بھی سداد روایت کر دیا, حالانکہ یہ سداد نہیں یہ سداد ہے. تو مامون رشید نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی عربیت کی دلیل ہے, کوئی شعر دلیل ہے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ حدیث کے اس جملے میں سداد نہیں سداد ہے؟ تو فوراً حضرت ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی ادیب بھی تھے, نحوی بھی تھے, صرفی بھی تھے, انہوں نے ایک شعر پڑھا, شعر پڑھا اور طبیعت کھل گئی مامون رشید کی, اس لیے کہ وہ علم کی قدر کرنے والا شخص تھا, اسے قدر ہوئی کہ او ہو میں ایک غلط لفظ پڑھ رہا تھا, لفظ بھی نہیں, لفظ بھی پورا تھا سداد, بس ایک زبر زیر, طبیعت کھل گئی کہ میں سداد پڑھ رہا تھا, تھا سداد. انہوں نے دوسرے طریق سے اسے ثابت کیا اور پھر شعر کو بطور دلیل لا کر کے اسے بھی ثابت کر دیا کہ اس جملے میں سداد نہیں ہو سکتا, سداد ہی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے منشی کو بلایا اور ایک خط دکھوایا اور یہ کہا کہ تم میرے وزیر فضل ابن سہیل کے پاس جاؤ اور یہ خط پیش کرو. نذر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی سے مامون رشید نے کہا, یہ وزیر کے پاس چلے گئے, وزیر نے خط پڑھا, خط پڑھا تو وزیر نے یہ کہا کہ امیر المؤمنین کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ میں ہدیے میں آپ کو 50,000 دوں, 50,000 جو بھی کرنسی ہوگی اس زمانے میں, 50,000 دوں. تو کوئی خاص بات ایسا کیا ہوا کہ امیر المؤمنین اتنے خوش ہو گئے اور آپ کو 50,000 دینے کا مجھے حکم فرمایا؟ تو نذر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی, بس اتنا ہوا کہ امیر المؤمنین نے مجھے حسین کے طریق سے ایک حدیث سنائی جس میں سداد کا لفظ تھا, تو میں نے دوسرے طریق کو پڑھ کر کے ان کی اصلاح کر دی کہ یہ سداد نہیں سداد ہے, اس پر خوش ہو کر انہوں نے یہ انعام مجھے دلوایا. تو یہ مامون رشید تو علم دوست تھا, لیکن علم سے محبت کا ماحول ایسا تھا کہ اس نے جب لفافہ بنا کر ان کی خدمت میں پیش کیا تو اس نے کہا کہ 50,000 تو امیر المؤمنین کی طرف سے ہے, باقی اس خوشی پر میری طرف سے ہے. وہ خزانچی نے کہا, وزیر نے, کہ 50,000 تو امیر المؤمنین کی طرف سے ہے, مگر اس بات پر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ غلط لفظ جو چل رہا تھا اس کی آپ نے اصلاح فرمائی, باقی اس میں جو کچھ ہے وہ میری طرف سے ہے. نذیر ابن شمیل نے جب وہ رقم گنی تو 50,000 تو امیر المؤمنین کی طرف سے تھے اور وزیر کی طرف سے 30,000 تھے, ایک لفظ کی قدر اتنی کی دونوں نے. اور ہمارے یہاں پوری بخاری شریف ختم ہوتی ہے کوئی قدر نہیں ہوتی, کوئی قدر نہیں ہوتی ہے. بچہ پورا قرآن حفظ کرتا ہے, کوئی قدر نہیں, اساتذہ کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, تو یہ بہت بڑا کارنامہ کہ ایک حدیث کی کتاب امت کو پیش کی, امت کے سامنے رکھی. تو اس زمانے کے لوگ چونکہ اس احسان کو سمجھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ شرح حاضر کتاب دین علی الامت. ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمے تو کثیر من مشائخنا, میں نے ہمارے مشائخ میں سے بہت سو کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو تحفے میں ایک کتاب دی, تو امت کو بدلے میں اس کتاب کی خدمت کر کے اس کی ایک بہترین شرح لکھنی چاہیے تھی, ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے تھا. تو اب تک جو ہے یہ قرضہ ہے امت کے اوپر. علامہ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ تعالی, جو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں, جب حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری تصنیف فرمائی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو مشائق کہا کرتے تھے کہ بخاری شریف امام بخاری نے لکھ کر امت کے اوپر ایک قرض رکھا ہے کہ کچھ کوئی اچھی شرح لکھے, تو ہمارے استاد محترم حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری لکھ کر وہ قرض ادا کر دیا ہے. یہ حافظ شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بخاری شریف کی شروحات میں سے فتح الباری کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو مقام حاصل نہیں ہے. لیکن ہمارے اکابر کو بھی حدیث میں بہت درد حاصل تھا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کہ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بخاری شریف کی حدیثوں کی شرح کا تو حق ادا کر دیا لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تراجم ابواب کا حق وہ ادا نہ کر سکے, تشنگی رہ گئی. اور پھر حضرت نے خود قلم اٹھایا, خود قدم اٹھایا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ الابواب والتراجم اور لکھنا شروع کیا, لیکن زندگی نے وفا نہیں کی. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے, صحیح جانشین اور ان کے جلیل القدر شاگرد تھے, آپ نے یہ تبصرہ فرمایا کہ حضرت اگر حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تراجم ابواب کا کام مکمل کر لیتے تو یہ تراجم ابواب کا قرض جو امت پر ہے وہ بھی ادا ہو جاتا. ہمارے اکابر کو بھی میرے بھائیو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے, بہت اونچا مقام. یہ خامخواہ ہم بالخصوص میں اپنے نوجوان علماء ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ یہ انفیریورٹی کمپلیکس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. ہمارے اکابر کے بارے میں ہم انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے. ہماری نظریں جو ہے وہ ادھر ادھر جاتی ہیں اور ہماری آنکھیں خیرا ہو جاتی ہیں. الناس عداؤن لما جہلوا, اصل میں ہم واقف نہیں ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام کیا تھا, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام کیا تھا, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام. اگر ہم ان حضرات کے علمی مقام سے واقف ہوتے تو ہمیں کبھی بھی ادھر ادھر دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی. بہت اونچا مقام, بہت اونچا مقام, بہت اونچا مقام. علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالی جو اپنے زمانے کے شیخ الاسلام تھے اور ترکی حکومت کے آخری شیخ الاسلام علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالی, اور علماء نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ ان کے دور میں دو چوٹی کے عالم تھے, ان کا پوری دنیا میں پورے عالم اسلام میں کوئی مقابلہ نہیں تھا. ایک علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. اور بعض حضرات نے اس کی گہرائی میں ذرا جانے کی کوشش کی تو بعض وجوہات سے انہوں نے علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر ترجیح دی ہے. میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. تو علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات جب علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی اور علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے ہمارے علماء دیوبند جو اس وقت کے اکابر تھے ان کا تعارف کرایا, اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بھی آیا, تو علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ اتنے متاثر ہوئے, اتنے متاثر ہوئے, اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک خط لکھا اور اس خط میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی اجازت طلب کی. یہ ہے ہمارے اکابر کا مقام جو پہچانتے ہیں ہمارے اکابر کو. تو میں میرے بھائی عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو تراجم ابواب ہیں وہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ترجمۃ الباب میں قرآن مجید کی آیت کو لاتے ہیں تو کبھی یہ مقصد ہوتا ہے, کبھی یہ مقصد, کبھی یہ مقصد, وہ آپ کے سامنے اجمالی طور پر کچھ عرض کیا گیا. یہاں پر ونذو الموازین القسط یہ دعویٰ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کتاب التوحید میں جو بنیادی مقصد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ہے ایک غلط نظریے کی تردید, اور وہ ہے ان لوگوں کی تردید جو صفات باری تعالی کا انکار کرتے ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی مقصد ہے. پر آپ حضرات نے بخاری شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ سوائے کتاب التفسیر کے کسی کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر ترجمۃ الباب میں قرآن آیت کو نہیں لائے ہیں. یہاں کتاب التوحید میں تقریباً ہر ترجمۃ الباب کے نیچے پہلے قرآن مجید کی آیت لاتے ہیں, بلکہ قرآن مجید کی آیت ہی ترجمۃ الباب ہے اور اس کے نیچے پھر کبھی ایک حدیث لاتے ہیں, کبھی دو حدیثیں لاتے ہیں, کبھی تین حدیثیں لاتے ہیں اور حتی لشانہ کے لیے صفات کا اس بات کرتے ہیں. تو اس میں بھی دیکھو کیسے ذہین ہیں وہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ رہے تھے کہ صفات کا اثبات یہ مسائل کلامیہ سے تعلق رکھتا ہے, اور مسائل کلامیہ ظنی نصوص سے ثابت نہیں ہوتے, وہ قطعی نصوص سے ثابت ہوتے ہیں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑے لطیف طریقے سے ہر ہر صفت کے اس بات کے لیے قرآن مجید کی آیت کا ذکر فرمایا پہلے, تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے, کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ تو خبر واحد ہے اور خبر واحد سے عقیدے کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. تو بابن کہہ کر کے پہلے قرآن مجید کی آیت لاتے ہیں, اور علماء نے یہ لکھا ہے میرے عزیز طلباء کہ حق تعالی شانہ کی جتنی صفات کا ذکر, جتنی صفات کا ذکر احادیث شریفہ میں ہے اور جن پر معترضین اعتراض کرتے ہیں, ان میں سے کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر نہ ہو. احادیث شریفہ میں حق تعالی شانہ کی جتنی بھی صفات ہیں جو قابل اشکال ہوتی ہیں, تو ید کا ذکر ہے, رجل کا ذکر ہے, وجہ کا ذکر ہے, تو علماء فرماتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں قرآن میں آپ کو وہ صفت ملے گی. چنانچہ محمد ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی, کتاب الرد علی الجہمیہ, اور بہترین کتاب لکھی, کتاب الرد علی الجہمیہ, اور اس میں وہی مضمون ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں چھیڑا ہے, اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الرد علی الجہمیہ یا کتاب التوحید جو بخاری شریف میں ہے اس کی شرح کو لکھتے ہوئے ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ کی کتاب الرد علی الجہمیہ سے بہت استفادہ کیا ہے. کتاب الرد علی الجہمیہ لکھی ابن ابی حاتم نے, ابن ابی حاتم کتاب الرد علی الجہمیہ میں لکھتے ہیں کہ سلام ابن ابی مطیع رحمہ اللہ تعالی ایک جلیل القدر عالم گزرے ہیں, ان کی محفل میں صفات باری تعالی کے بارے میں مبتدعین کی جو رائے ہے اس کا ذکر ہو گیا. تو سلام ابن ابی مطیع اثر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, وہاں مجلس شروع ہو گئی اور کسی نے یہی سوال شروع کر دیا, تو سلام ابن ابی مطیع نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ صفات باری تعالی کے منکرین صفات باری تعالی کا انکار کرتے کیوں ہیں, اس لیے کہ صفات باری تعالی کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ حدیث شریف میں جہاں کہیں حق تعالی شانہ کی کسی صفت کا ذکر ہے وہ قرآن میں ضرور ہے, اور پھر انہوں نے حق تعالی شانہ کی صفات پر مشتمل جو آیات ہیں قرآن مجید میں ان کو پڑھنا شروع کیا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى, کہتے اتنی آیات انہوں نے پڑھی کہ اثر کی نماز سے انہوں نے ان آیات کو پڑھنا شروع کیا تو مغرب کی اذان تک پڑھتی رہی. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہر ترجمۃ الباب کو قرآن مجید سے منعقد کیا تاکہ یہ قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ حق تعالی شانہ کی یہ صفت ہے, اور پھر ان ابواب کے نیچے خبر واحد کو لائے اور خبر واحد سے پوری کتاب التوحید بھر دی. تو اگرچہ ہر ہر حدیث جو ہے وہ قطعی نہیں ہے اس لیے کہ اس میں تواتر نہیں ہے, لیکن تواتر قدر مشترک ہو گیا, تواتر قدر مشترک, اس لیے کہ ایک ہی صفت پر تو تواتر تک پہنچنے والی حدیث آپ کے پاس نہیں تھی, مگر اس میں بھی صفت کا ذکر ہے, اس میں بھی صفت کا ذکر ہے, اس میں بھی صفت کا ذکر ہے, اس میں بھی, تو کسی ایک خاص صفت کے بارے میں تو تواتر کے درجے تک حدیثیں نہیں پہنچی, لیکن حق تعالی شانہ کے لیے صفت ثابت ہے, یہ تواتر کے, اسی کو تواتر قدر مشترک کہتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید سے بھی ثابت کر رہے ہیں اور تواتر قدر مشترک سے بھی. اب سوال یہ ہے کہ یہ اخیر میں قول اللہ ونضع الموازین بالقسط لیوم القیامہ یہ وضع میزان جو ہے اس کا کیا تعلق ہے صفات سے, تو یہ حق تعالی شانہ کی صفت فعل ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ میزان میں بندوں کے اعمال کو تولیں گے, اور تولنے کے بعد حق تعالی شانہ یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے. اب یہ جو آخری باب ہے اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ وضع میزان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے تحت جو حدیث لے آئے ہیں کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی میزان میں یہ دونوں جملے بہت بھاری، تو بھاری تو جب ہی ہوں گے تب ہی ہوں گے جب انہیں تولا جائے گا، اس سے پتا چلا کہ اعمال کو تولا جائے گا. اب یہاں ایک میں سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو چھوٹے چھوٹے جملے میزان میں کیوں بہت بھاری ہوں گے؟ ان دو جملوں میں کیا چیز ہے کہ یہ دو جملے قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوں گے؟ کلمتان دو جملے، حبیبتان علی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب، محبوب جب محبوب تو جو ان کلمات کا وزن رکھے گا وہ بھی محبوب ہو جائے گا. خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہلکے، ثقیلتان فی المیزان میزان میں بہت بھاری. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پڑھ لیجیے میرے بھائیو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کیوں بہت بھاری ہوں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے میرے بھائیو کہ ان دو جملوں میں مقامات الوہیت ہے. آسان مضمون ہے، مشکل نہیں ہے. ان دو جملوں میں مقامات الوہیت ہے. الوہیت کے کل چار مقام ہیں. نمبر ایک مقام تنزیہ، نمبر دو مقام تنویح و تحمید، مقام تنویح، نمبر تین مقام تمجید، اور نمبر چار مقام تحلیل. جب ان چار مقامات سے کوئی گزرے گا تب یہ ثابت ہوگا کہ یہ الہ ہے. الہ کے لیے ان چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک مقام تنزیہ، سب سے پہلا مقام، سب سے پہلی چیز دیکھی جائے گی کہ ہر عیب سے پاک ہے یا نہیں. تو بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ درخت معبود ہے، سورج معبود ہے، چاند معبود ہے، ہم کہتے ہیں اللہ معبود ہے. یہ جتنے دعوے ہیں الہ کے ان میں سب سے پہلے چیز جو دیکھی جائے گی وہ یہ کہ جس کو ہم الہ قرار دے رہے ہیں وہ عیوب سے پاک ہے یا نہیں. مقام تنزیہ، مقام تنزیہ، اس کا تمام عیوب سے پاک ہونا ضروری. نمبر دو مقام تنویح، کہ وہ تمام عیوب سے پاک ہوں اور تمام کمالات کا مجموعہ ہو. ایک شخص اپنے والد کے بارے میں یہ کہے کہ میرے والد کنجوس نہیں ہے، تو تنزیح تو ہو گئی مگر ابھی تاریخ مکمل نہیں ہوئی. میرے والد کنجوس نہیں ہے، اس بستی میں سب سے زیادہ سخی ہے، اب جا کر کے تاریخ مکمل ہوئی. تو مقام تنزیح کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں تمام عیوب سے پاک، اور جس کی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور جسے آپ الہ بنا رہے ہیں وہ تمام کمالات کا سر چشمہ اور مجموعہ، یہ ہے مقام تنویح. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تمام عیوب سے پاک، یہ تمام کمالات کا سر چشمہ، مگر ان جیسا کوئی دوسرا بھی ہے کہ وہ بھی تمام عیوب سے پاک ہیں اور تمام کمالات کا سر چشمہ، تو الہ کیسے ہوگا؟ دو ہو گئے. تو کہا نہیں، مقام تمجید پر اب اسے فائز ہونا پڑے گا کہ تمام عیوب سے پاک، تمام کمالات کا سر چشمہ، اور عیوب سے پاک ہونے میں اور کمالات کے مجموعہ اور سر چشمہ ہونے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ ہے مقام تمجید، یہ ہے مقام تمجید. جب ان تین مرحلوں سے کوئی گزر جاتا ہے تو دل جو ہے خود بخود پکار کر کہے گا لا الہ الا اللہ، دل خود پکارے گا کہ اس کے سوا بھی معبود ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب یہ تمام عیوب سے پاک ہیں، تمام کمالات کا سر چشمہ ہیں، اور سب سے کمالات میں یہ بڑے ہیں، تو پھر ان سے ان کے علاوہ معبود کون ہو سکے گا؟ مقام تنزیہ کے لیے حق تعالی شانہ نے تسبیح مقرر کی ہے. مقام تنزیہ، مقام تنزیہ کے اظہار کے لیے کہ میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ جس کو میں نے الہ قرار دیا ہے وہ تمام عیوب سے پاک ہے, اس کے لیے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مقام تنویح کے لیے حق تعالی شانہ نے تحمید مقرر کی ہے کہ میں جسے تمام کمالات کا مجموعہ قرار دے رہا ہوں اس کا میں اعتراف کر رہا ہوں, الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اور مقام تمجید کے لیے اللہ نے تکبیر کو مقرر کیا ہے, اللہ اکبر, یہ ہر چیز سے بڑے ہیں, ہر چیز سے بڑے. اور مقام توحید جو چوتھا ہے اس کے لیے اللہ تعالی شانہ نے تحلیل مقرر کی ہے, لا الہ الا اللہ. اب یہ چار جو چیزیں ہیں, تسبیح, تحمید, تکبیر اور تحلیل, اس سے قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں. قرآن میں جگہ ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, سبح اسم ربک الاعلی فسبح باسم ربک العظیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. حمد سے بھی قرآن بڑا ہوا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور, الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب, وقل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفی. تکبیر سے بھی قرآن اور حدیث بھرے پڑے, ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وکبرہ تکبیرا. اور تحلیل بھی جگہ جگہ پڑے, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اور یہ چونکہ مقامات الوہیت چار ہیں, اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد سمورا ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, امام نسائی اور امام ترمذی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, احب الکلام الی اللہ اربعن, چار جملے اللہ کو بہت محبوب ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس سے کہ ان میں مقامات تنزیہ ہی آئے. اور دوسری حدیث جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخریج کی ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. میں یہ بات کہوں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ اس روئے زمین کی تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے. ان میں مقامات الوہیت ہے میرے بھائیو. کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس میں تو ہے مقام تنزیہ. وبحمدہ ای سبحان اللہ واسنی بحمدہ, سبحان اللہ واتلبس بحمدہ, اس میں ہے مقام تنویح. اور سبحان اللہ العظیم عظیم, اس میں ہے مقام تمجید. اور جب ایک شخص مقام تنزیہ میں پاس ہو جاوے, مقام تحمید میں, مقام تنویح میں پاس ہو جاوے اور مقام تکبیر میں, تو دل خود بخود کہے گا لا الہ الا اللہ. تو تین مقامات عبارت النص سے ثابت ہو رہے ہیں اور ایک مقام اقتداء النص سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ حدیث ذکر کی یہاں پر, جس میں یہ ہے کہ دو جملے ایسے ہیں جو میزان میں بھاری ہوں گے, تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے جملے میزان میں کیوں بہت بھاری ہوں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں مقامات الوہیت ہے, مقامات الوہیت. اب غور سے سنو میرے بھائیو, میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, ان جملوں میں مقامات الوہیت ہے. جو شخص اہتمام سے ان کا ورد رکھے گا, اس کے دل میں اللہ تعالی شانہ کی تنزیہ بڑھے گی, تنویح بڑھے گی, تمجید بڑھے گی اور توحید بڑھے گی. اور یہ چار چیزیں جب کسی کے دل میں بڑھتی ہیں, اسی کو معرفت خداوندی کہتے ہیں, معرفت خداوندی. اور جب معرفت خداوندی میں اضافہ ہوتا ہے تو خود بخود اس کی ساری عبادتیں وزنی ہو جاتی ہیں. تو ان دو جملوں کی برکت سے ایک شخص صبح سے شام تک جتنے اعمال کرتا ہے, وہ سارے اعمال معرفت خداوندی کی وجہ سے وزنی ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت خداوندی جتنی بڑھتی جاتی ہے, مقام عبدیت اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ کی معرفت بڑھی ہے, پہلے تو اللہ کی معرفت اول درجے میں آئی, اوہو میں تو بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے. اور پھر معرفت جیسے بڑھتی چلی گئی تو اپنی کمی، اپنا کچھ نہ ہونا بڑھتا چلا جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. مقامات الہیہ کیا ہے؟ مقامات الہیہ ہے تنزیہ، تنویح، تمجید اور تحلیل اور توحید. اور مقامات عبدیہ ہے ہی نہیں، عبدیت کا ایک ہی مقام ہے، مقام عبدیت. اور مقام عبدیت کیا ہے؟ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں تو رہے تو نہ رہے. مقامات الہیہ میں جتنی ترقی ہوگی تو دل میں ہوں ہی ہوں ہوتا چلا جائے گا، اور ہوں بڑھتا چلا جائے گا، تو مٹتا چلا جائے گا. اور جب تو مٹتا چلا جائے گا تو سجدہ بھی اللہ کے لیے، رکوع بھی اللہ کے لیے، اور قربانی بھی اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. اب جسم جو کچھ کر رہا ہے اس کا رخ بھی اللہ کی طرف، اور دل جو سوچتا ہے اس کا رخ بھی اللہ کی طرف. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کو شروع کر رہے ہیں مقام عبدیت سے، انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى، کہ قبلہ دل کا قبلہ اللہ ہو، دل کا قبلہ نیت. اس لیے کہ ہر عمل کا مبدا نیت ہے، ہر عمل کا مبدا نیت. جب ہر عمل کا مبدا اللہ کی طرف ہوگا تو جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ اللہ کے لیے ہوں گے. تو مقام عبدیت سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل چیز مقام عبدیت ہے. اور مقام عبدیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے مقام الوہیت کا راسخ ہونا ضروری ہے. اس پر کتاب کو ختم کر رہے ہیں، اور اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ مقام عبدیت اور مقامات الہیہ کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے یہ کتاب. اس کو پڑھو، اسے سمجھو، اس پر عمل کرو. جب عمل کرو گے تو مقامات الہیہ کا عروج ہوگا، اور مقام عبدیت میں بڑھتا چلا جائے گا، اور خود اپنے بارے میں زوال کی طرف جائے گا. یہ بخاری شریف کا جو ہے خلاصہ ہے. اور پھر یہ کہ آگے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم میں سبحان اللہ آ گیا، الحمد للہ آ گیا، اللہ اکبر آ گیا، اور اقتضان کیا گیا لا الہ الا اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ پر ختم کر کے امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں من کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس میں اشارہ یہی کیا کہ اپنے دل پر محنت کرو، اور مقامات الہیہ میں ترقی کرو. مقامات الہیہ میں جتنی ترقی ہوتی چلی جائے گی مقام عبدیت میں ترقی ہوگی، اخلاص بڑھتا چلا جائے گا، اتباع سنت زندگی میں بڑھتی چلی جائے گی. اور جب یہ ہوگا تو دنیا سے جب تم جاؤ گے تو ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. یہ تو ہے مقام عبدیت اور مقامات الوہیت والی زندگی. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، اسی کے نام پر مرے گا. تو میرے عزیز طلبا، یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے، میں حضرت تشریف لا چکے ہیں، اور حضرت کی موجودگی میں یہ لب کشائی میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے، لیکن مجھے خوشی بھی ہے اس بات کی کہ حضرت میرا درس سن رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے، میں بخاری شریف میرے سامنے ہے کہ میرے لیے حضرت جو ہیں سب کچھ ہے، میرے والد کی جگہ پر ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے مربی ہیں. اور میرا یہ سفر جو ہے اصلاً وہ حضرت کے عیادت کے لیے، حضرت کی زیارت کے لیے. جب سے مجھے پتا چلا کہ حضرت بیمار ہیں تو دل میں ایک قسم کی بے چینی تھی، کبھی کبھی غم میں بس بیٹھ جاتا تھا، اور دل چاہتا تھا کہ کب میں زیارت کروں. گرمی جو ہے یہ میری کمزوری ہے، اس لیے انڈیا تو نومبر دسمبر تک ممکن نہیں تھا. حضرت سے میں نے خود عرض کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں رمضان سے پہلے دو تین دن کے لیے حاضر ہو جاؤں، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی گرمی ہم لوگوں کو یہاں اتنی لگ رہی ہے، تیرے لیے تو بہت مشکل ہے. جب مجھے پتا چلا کہ حضرت کینیڈا تشریف لائے ہیں تو میں نے کہا کہ اول وہلے میں وہاں پہنچنا چاہیے. تو خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے حضرت کے سامنے سبق سنا دیا، اور اگر حضرت کو میری کوئی بات پسند آئی ہوگی تو حضرت کی دل سے دعا نکلے گی، اور اگر کوئی قابل اصلاح چیز ہوگی تو حضرت جو ہے میری اصلاح فرما دیں گے. یہ بہت ہی مبارک موقع ہے میرے بھائیوں، اور ان مدارس کی قدر کریں، اور ان طلبہ کی بھی قدر کریں، ان علماء کی بھی قدر کریں، اور ان مدارس کی قدر کریں. اور میں اپنے عزیز طلبہ اور جو عزیز طالبات ہیں، اور ان دونوں کے علاوہ باقی جتنے میرے ساتھی طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو مختلف مدارس کے فضلاء ہیں، ان کی خدمت میں صرف علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کی ایک مقولہ کہنا چاہتا ہوں. یعنی اس سے پتا چلے گا کہ یہ حضرات ہمیں کتنی آرزوؤں کے ساتھ اور کتنی امنگوں کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. یہ نہیں کہ آج خوش ہو گئے کہ چلو بھائی آٹھ بچے اور فارغ ہو گئے، دس بچیاں اور فارغ ہو گئیں، اور ہماری فہرست میں آئندہ سال جب ہم اعلان کریں گے تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ گزشتہ سال 100 بچے فاضل تھے، ہم یہ بھی 100. نہیں نہیں نہیں، بہت امنگوں کے ساتھ، بہت تمناؤں کے ساتھ. میں حضرت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور تنہائی میں جب گفتگو ہوتی ہے تو جو علماء دین کی خدمت میں لگتے نہیں ان کے بارے میں جب بھی تذکر آتا ہے تو جب کڑن ایسی جیسے اندر جل رہے ہیں حضرت, ایسے ہمارے سب اکابر کا حال ہے. آپ تو بہت بڑا سرمایہ ہے میری عزیز طلبہ, میری عزیز طالبات, بہت بڑا سرمایہ ہے. ایک ایک شخص یہاں سے ان ابراہیم کانا امتن امت بن کر نکلے اور یہ عزم رکھے. اب آپ اپنی صلاحیت کو مت دیکھیں, اللہ دینے والا ہے. آپ اللہ کی طرف نظر کر کے یہ سوچیں کہ نہیں میں پوری امت کو سنبھالوں گا انشاءاللہ, میں امت اجابت امت دعوت دونوں میں سے ہر ایک تک میری بات پہنچے اس کا جذبہ رکھے. تو اللہ منور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم میں بیتے ہوئے ایام پر جو کتاب لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ جب فارغ ہونے کا وقت آتا تھا تو طلبہ سے دارالحدیث میں فرماتے تھے کہ بھائی تم مرغے تھے مرغے اور ہم نے مرغوں کو پالا تھا, مرغوں کو پالا, انہیں دانے کھلائے, ان کی پرورش کی, اب ہم پنجرا کھول رہے ہیں اور پنجرا کھول رہے ہیں. اب مرغے جب پنجرا کھلتا ہے تو کوئی اس درخت کی شاخ پر چڑھ جاتا ہے, کوئی اس ٹہنی پہ چڑھ جاتا ہے, کوئی چھت پہ چڑھ جاتا ہے. تو اللہ منور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم مرغے تھے, مرغے 6 سال 8 سال مولانا قاسم صاحب مدظ اللہم العالی اور ان کی ٹیم نے آپ حضرات کو دانے کھلائے, آپ کو پانی پلایا, آپ کی پرورش کی, اور اب آپ فارغ ہو کے جا رہے ہیں تو پنجرا کھل رہا ہے. اللہ منور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کون سا مرغا سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر اذان کہتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایون قصد دین وانا حی, اس جذبے کے ساتھ جائیں کہ کیا دین میں کمی آ سکتی ہے اس حال میں کہ میں دین کا خادم زندہ ہوں. یہ نوجوان رگ میں مبتلا ہو سکتے ہیں جبکہ میں زندہ, زنا میں مبتلا ہو سکتے ہیں جبکہ میں زندہ, میں زندہ اور ان ساری برائیوں کو میں دیکھ رہا ہوں. نہیں, تو آپ جو ہے اپنا یہ علمی سفر جاری رکھیں. آپ پہلی منزل پر ابھی پہنچے ہیں, علمی سفر جاری رکھیں, علمی مطالعہ ہو, اپنے اساتذہ کی طرف مراجعت ہو, اپنے ادارے کے ساتھ تعلق ہو, اور مشائخ میں سے جس کی طرف آپ کا دل چاہے کسی کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق کر کے اپنا تزکیہ کرائیں اور جو اچھائی ہے اس پہ عمل کریں, برائی سے بچیں. اسی سے معرفت خداوندی بڑھے گی, ابدیت بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب فیض بنائیں گے. حضرت سفیان ثوری, حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس العالم الذی یعرف الخیر والشر, عالم وہ نہیں ہے جو خیر اور شر کا علم حاصل کر لے, عالم وہ نہیں ہے جو جائز اور ناجائز میں تمیز کر سکے, عالم وہ نہیں ہے جو حلال حرام میں تمیز کر سکے, پھر عالم کون ہے؟ وَإِنَّمَا الْعَالِمُ الَّذِي يَعْرِفُ الْخَيْرَ فَيَتَّبِعُهُ وَيَعْرِفُ الشَّرَّ فَيَجْتَنِبُهُ. حقیقی عالم تو وہ ہے جو خیر اور بھلائی کو جانتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے اور شر اور برائی سے واقف ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تمام مریضوں کے لیے دعا فرمائے, تمام مرحومین کے لیے, تمام مصیبت زدہ کے لیے, پورے عالم میں جو مسلمان افراتفری کے شکار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں, بالخصوص میرے حضرت اور میرے والد میرے مرشد حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ٹھنڈا میٹھا سایہ تمام صحتوں کے ساتھ, تمام عافیتوں کے ساتھ ہم پر دراز فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ شانہ ان کے فیوز کو بہت عام فرمائے اور ہم سب کو ان کی قدر کی توفیق دے اور ان سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں مولانا قاسم صاحب کو اور ان کے رفقا کو اور یہاں کے منتظمین اور جن حضرات نے اس میں تعاون کیا سب کو مبارکباد دیتا ہوں, بچوں کو بھی, بچیوں کو بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.